تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اهل السنة والجماعة خبر کا عذاب برحق ہے, یعنی جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگر وہ مومن بندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نیک اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے تو اس کو قبر کے اندر آرام ملتا ہے, راحت نصیب ہوتی ہے, اور حضور حدیث اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کے قالین لا کر بچھا دیے جاتے ہیں اور ہر طرح کی راحت کا انتظام کر دیا جاتا ہے. جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں اسے قبر میں پہنچتی ہیں اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح سے سو جاؤ جیسے دلہن سویا کرتی ہے. خلاصہ یہ کہ قبر میں بندہ مومن کو آرام اور راحت ہی راحت میں اثر آتی ہے, اور اگر انتقال کرنے والے شخص کرنے والا شخص خدا نخواستہ کافر ہو یا وہ مسلمان تو ہو لیکن فاسق و فاجر ہو اور اس کے گناہوں کی معافی اور اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی ہو تو اس کو قبر کے اندر قسم قسم کا عذاب ہوتا ہے. جیسی بدعمالیاں ہوتی ہیں جیسے اسے گناہ ہوتے ہیں اسی کے مطابق قبر کے اندر اس کو عذاب ہوتا ہے اور اس کی قبر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتی ہے. جہنم سے بدبودار اور گرم ہوائیں اسی قبر کے اندر آتی ہیں. بہرحال وہ قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو یہ قبر میں مومن کو راحت ملنا اور کافر کو عذاب ہونا یہ برحق ہے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اور قبر کی راحتوں اور آسانیوں اور نعمتوں کے ملنے کے اور قبر کے اندر عذاب ہونے کے اتنے بے شمار واقعات ہیں کہ ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہر زمانے میں ہر دور میں اللہ جل شانہ نے عذاب قبر کے اور راحت قبر کے اتنے واقعات ظاہر فرمائے ہیں کہ ان پر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں اور مزید لکھی جائیں تو بڑی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں. یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری عبرت کے لیے, سبق لینے کے لیے, ہماری غفلت کو دور کرنے کے لیے, یہ واقعات ظاہر فرماتے رہتے ہیں. ورنہ کوئی مانے یا نہ مانے قبر کا عذاب برحق ہے, وہ تو قرآن و سنت سے ثابت ہے, جس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اس دنیا کی زندگی میں ان کاموں کو اختیار کرے جن سے وہ عذاب قبر سے اپنے آپ کو بچائے, اور ایسے کاموں کو اختیار کرے جن کی وجہ سے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. قبر کی راحت اور آرام کا ایک مجھے قصہ یاد آیا. یہ واقعہ شہر ریواڑی کا ہے, جہاں کے ہمارے آبا اجداد ہیں. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک شخص تھے جن کے نام تھے غوث علی شاہ. یہ ان کا واقعہ ہے. وہ بتاتے ہیں کہ میں انڈیا کے کسی دیہات میں رہتا تھا, شادی شدہ تھا, بیوی بچے تھے. اتفاق کی بات کہ میری نوکری ختم ہو گئی, کوئی اور ذریعہ معاش مجھے ملا نہیں. جو کچھ جمع پونجی تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی, اس لیے کہ کھانے کو تو روز چاہیے, پہننے کو کپڑے چاہیے, کیا کچھ نہیں چاہیے. لہذا جو کچھ بھی میرے پاس پیسے جمع تھے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے. تو مجھے بڑی فکر لاحق ہوئی کہ میرا کوئی روزگار نہیں ہے, کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے, تھوڑے سے پیسے رہ گئے ہیں, اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا. لہذا جو بھی جمع پونجی تھی میں اس کو لے کر کے ایک دوسرے شہر میں ملازمت کی تلاش میں نکلا. جب میں اپنے گھر سے چلا تو راستے میں ریواڑی شہر آیا. اس زمانے میں ریواڑی شہر کے باہر ایک تکیہ تھا, یعنی قبرستان, اور قبرستان میں اٹھنے بیٹھنے کی جگہ کو کہتے ہیں تکیہ. ایک تکیہ تھا اور ایک سرائے تھی, یعنی مسافر خانہ. تو میں اس سرائے میں جا کر کے بیٹھ گیا. وہ عام مسافروں کے آرام کرنے کی جگہ ہوتی, پہلے زمانے میں مسافروں کے لیے سرائے بنائی جاتی تھی. تو میں اس میں جا کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں اس سرائے کے اندر کچھ بدکار عورتیں رہتی تھیں, جنہیں کام یہ تھا کہ وہ سرائے کے اندر آنے والے مہمانوں کے واسطے کھانے کا بھی بندوبست کریں اور ان کی ناجائز خواہش کا بھی پورا ہونے کا انتظام کریں اور اس کے نتیجے میں کچھ کمائیں. ایسی عورتوں کو قصبی عورت کہتے ہیں. تو کچھ قصبی عورتیں بھی وہاں پہ رہتی تھیں, کچھ بھٹیارنیں رہتی تھیں. بھٹیارن ان عورتوں کو کہتے ہیں جو کھانا پکاتی ہیں اور کھانا بیچتی ہیں. تو اس سرائے کے اندر اس قسم کی کچھ عورتیں رہتی تھیں. میں بہرحال ایک چرپائے پر جا کر کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں ایک قصبی عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا, کہو مسافر, مہمان تمہارا کیا حال ہے, کیسے ہو, کچھ کھانے پینے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا کہ ابھی میرا ارادہ نہیں ہے, ابھی تو میں سفر سے آیا ہی ہوں, ذرا دیر کے لیے سستانے کے لیے یہاں بیٹھ گیا ہوں, آگے جانے کا میرا ارادہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ میرے پاس آئی. اور پھر اس نے کہا کہ تم مسافر ہو، سفر سے آئے ہو، سفر کے اندر آدمی کو بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، کھانے کی بھی ضرورت ہے، پینے کی بھی ضرورت ہے، تو تم اپنے کھانے پینے کا کوئی آرڈر کیوں نہیں دیتے تاکہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے؟ میں نے پھر معذرت کر لی کہ بھائی میں ابھی سفر سے آیا ہوں، میں ابھی آرام کر رہا ہوں، کھانے وغیرہ کا میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے. اس دیر توقف کے بعد پھر وہ دوبارہ آئی. ان کو تو اپنا مقصد تھا نا کسی طریقے سے ہمارا مال بکے یا ہمیں کچھ کسی طریقے سے ہمیں پیسے ملے. تیسری مرتبہ اس نے چکر لگایا اور پوچھا کہ اب تو آرام بھی کر لیا، سستا بھی لیے، اب تو کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. تم کھانے کا کیوں نہیں اپنا انتظام کرتے ہو؟ یہاں پہ تو سرائے میں کھانے کا بھی انتظام ہے اور بھی انتظام ہے. تو میں نے اس کو صحیح صورتحال بتلا دی اور یہ کہا کہ دراصل بات یہ کہ میرا حال یہ ہے کہ میں کافی عرصے سے بے روزگار ہوں، اور جب میرے پاس پیسے خرچ ہو گئے اور برائے نام میرے پاس پیسے بچے تو میں ان کو لے کر چلا تاکہ فلاں شہر میں مجھے جانا ہے، وہاں جا کر کے میں نوکری تلاش کروں اور خدا کرے مجھے نوکری مل جائے تو پھر میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کماؤں. اب میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ میں یہاں سے آگے اس مطلوبہ شہر تک جا سکتا ہوں، مزید پیسے میرے پاس نہیں ہیں، اس لیے میں نہ کھانے کا آرڈر دے رہا ہوں نہ میں کسی اور کام کے لیے تیار ہوں. تو اس نے جب میری دردناک داستان سنی تو نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا، وہ خاموشی سے میرے پاس سے چلی گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے پاس آئی اور 10 کا نوٹ اس نے مجھے دیا، جو اس زمانے کے 10 روپے آج کے 10,000 کے برابر ہوں گے. 10 روپے اس نے مجھے دیا. یہ کہا کہ دیکھ، یہ میں نے چرخے میں سوت کاٹ کر حلال کے 10 روپے جمع کیے ہوئے ہیں اپنے غسل و کفن کے لیے. تو اس زمانے کی بھی بدکار عورتوں کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے مرنے کے لیے، اپنے آخری وقت کے لیے بھی جانتی تھی کہ یہ میری کمائی حلال نہیں ہے، لیکن اس کے لیے حلال پیسے جمع کرتی. کہتی ہے میں نے سوت کاٹ کاٹ کر جیسے کیسے یہ 10 روپے جمع کیے ہیں اپنے کفن دفن کے لیے، یہ میں تمہیں قرض حسنہ کے طور پر دیتی ہوں، تمہارے پاس ہوں تو مجھے دے دینا، نہ ہو تو میری طرف سے معاف. کہتے ہیں میں اس کے 10 روپے دینے پر حیران رہ گیا کہ اپنے تو پرائے ہو چکے تھے مگر یہ اجنبی جس سے میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، پہلے سے کوئی جان پہچان نہیں، کبھی میں یہاں آیا نہیں، کبھی یہاں ٹھہرا نہیں، اس نے میری بات سن کر کے کس قدر ایثار سے کام لیا، اس قدر اس نے قربانی دی کہ بلا کسی جان پہچان کے اپنی اس قدر محنت کی گاڑھی کمائی میرے حوالے کر دی. خیر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور میں وہ 10 روپے میں نے لیے اور پھر کھانا وغیرہ میں نے وہاں کھایا اور کھا کر کے بس پھر میں آگے چلا. اور جس شہر میں مجھے جانا تھا میں وہاں پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے میری دستگیری فرمائی اور میری مدد فرمائی کہ وہاں جاتے ہی ایک راجہ کے یہاں مجھے نوکری مل گئی اور اس میں تنخواہ بڑی معقول، سہولتیں بہت زیادہ. چنانچہ چند ہی مہینوں کے اندر میں اچھا خاصا مالدار ہو گیا اور سال بھی نہ گزرا ہوگا کہ میرے پاس اچھی خاصی دولت جمع ہو گئی اور ہاتھی، گھوڑے، گائے، بیل، بکریاں میری ملکیت میں آ گئی اور ہر طرح کی کشادگی اور فراخی مجھے حاصل ہو گئی. لیکن میں برابر وہاں کام کے اندر وہاں پر اپنے کام میں مشغول رہا. 3-4 سال گزرنے کے بعد میرے گھر والوں کی طرف سے خط آیا اور انہوں نے کہا کہ تم کو گئے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے اور گھر کے اندر بچیاں اور بچے جوان ہو گئے ہیں، بچیوں کو رخصت کرنا ہے، بچوں کی شادیاں کرنی ہیں جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کچھ پیسے کمائے ہوں تو جلدی لے کر آؤ تاکہ ان فرائض سے سبکدوش ہوں. جب وہ خط آیا تو میں نے راجہ سے چھٹی لے لی, اور جتنی بھی میری ملکیت میں مویشی تھے, جانور تھے, وہ سب میں نے فروخت کر دیے, اور اپنا سارا سرمایہ میں نے اکٹھا کیا, اور اس کی ایک ہنڈی میں نے بنوا لی تاکہ وہ ہنڈی میں اپنے شہر میں جا کر کے جب دکھاؤں گا تو جتنے بھی میرے پیسے ہیں اور میری جو یہاں کی آمدنی ہے ساری کی ساری مجھے وہاں نقد مل جائے گی اور میں اپنا کام کر لوں. تو میں ہنڈی لے کر کے واپس چلا, اور جب واپس آیا تو کھجریواڑی شہر راستے میں آیا. تو میں سوچا بھائی اس قصبی عورت سے ملنا چاہیے, اور اس نے کہا 10 روپے میں نے بطور قرض حسن کے لیے تھے وہ اس کو ادا کرنے چاہیے, اس کو ادا کر کے پھر آگے چلنا چاہیے. تو میں اسی سرائے میں جا کر کے ٹھہرا. تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی وہ اس طرح کی ایک عورت یہاں پر تھی جو کہ کھانا وغیرہ بھی فروخت کیا کرتی تھی, مسافروں کے لیے بنایا کرتی تھی, اس کا کیا حال ہے, کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو بیچاری بیمار ہے اور صاحب فراش ہے اور اس کا بالکل آخری وقت ہے. میں نے کہا کہ بھائی خدا کے لیے تم جلدی سے کسی طرح مجھے اس کے پاس پہنچاؤ, اس کی مجھے امانت دینی ہے اور اس کا تو مجھ پر بڑا احسان ہے. تو میں اسے گھر گیا تو وہ بستر کے اوپر صاحب فراش تھی اور باقی اس کا آخری وقت معلوم ہو رہا. اب ایسی اس کی حالت تھی کہ میں اس سے نہ بات کر سکتا تھا نہ وہ بول سکتی تھی, بس میں نے اس کو دیکھا, اس نے مجھے دیکھا, لیکن وہ کچھ بول نہ سکی مجھے دیکھ کر کے. اور میں وہیں بیٹھ گیا, یاسین شریف پڑھنے لگا تاکہ اس کے روح نکلنے میں آسانی ہو جائے. بس تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کی روح پرواز کر گئی, اور کوئی خاص ان کے کوئی گھر کا کوئی مددگار بھی نہیں تھا اس کے ساتھ, بس چند لوگ ہی تھے گھر کے, چند افراد تھے بس. تو میں نے کہا کہ بھائی اب تو اس کو دفنا کر ہی میں جاؤں, قبرستان میں دفنا کر ہی میں واپس جاؤں. تو میں ان کو اس کے غسل میں, کفن میں, ہر چیز میں میں نے ان کے ساتھ تعاون کیا, ہمدردی کی, کیونکہ اب اس کا آخری وقت میں مجھے بہرحال جس مقصد کے لیے اس نے اپنے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ کام میں لانے تھے, وہ میں نے پیسے خرچ کیے اور اس طرح سے اس کا آخری وقت میرے پیسوں سے پورا ہوا اور غسل و کفن کا انتظام ہوا. اور میں بہرحال اس کو میں بھی اس کے جنازے میں شریک ہوا اور جا کر کے قبرستان میں اس کو دفنایا. تقریباً یہ رات کا عشاء کے بعد کا وقت ہوگا جب ہم لوگ اس کو دفنا کر فارغ ہوئے, اور دفنا کر کے لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, میں سرائے میں آ کر ٹھہر گیا. جب میں رات کو بستر پر لیٹا تو میں نے مجھے خیال آیا کہ اپنی ہنڈی دیکھوں ہے یا نہیں. جیسے آدمی کو پیسے ہوتے تو فکر ہوتی ہے نا کہ بھائی سفر میں ہوں لاؤ پیسے تو دیکھ لوں کہاں ہے. تو میں نے ہنڈی کو ٹٹولا کہ میرے پاس ہے یا نہیں, تو جہاں میں نے اپنے اندرونی جیب میں اس کو رکھا ہوا تھا وہاں وہ موجود نہیں. اب اس ہنڈی کا غائب ہو جانا بس میرے لیے تو سوہانے روح بن گیا, میرے لیے تو بہت بڑی پریشانی کا باعث بن گئی. اس لیے کہ میری تو 4-5 سال کی ساری کمائی اس ہنڈی میں لکھی ہوئی تھی. ہنڈی دکھاؤں گا تو پیسے ملیں گے, ہنڈی نہیں غائب تو کچھ بھی نہیں, ساری محنت ہاتھ میں مل گئی. اور گھر والے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں, بچوں اور بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, پیسے اگر ہنڈی نہ ملی تو پیسے گئے سب. میں بڑا پریشان ہوا, اپنے سارے سامان کو میں نے اچھی طریقے سے دیکھا بھالا, کپڑے اتار کر ان کو جھاڑ کر دیکھا, جیب دیکھی, سب کچھ دیکھا, لیکن ہنڈی غائب, ہنڈی غائب. اب پوچھو مت, میری تو تیرو تلے زمین نکل گئی اور مجھ پر تو بڑا ہی غم اور صدمہ طاری ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوا, سوچنے لگا کہ آخر وہ کہاں گری ہوگی. تو ذہن میں یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دفنانے کے دوران قبر میں گر گئی ہو، اس لیے اب جانا چاہیے، قبر میں جا کر کے دیکھنا چاہیے۔ میں رات ہی کو اٹھا، اتنا پریشان تھا کہ رات کو قبرستان میں جا کر قبر کھودنے کا آدمی عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر میں بے خوف و خطر فوراً اپنے کمرے سے نکلا، سیدھا قبرستان پہنچا اور اس عورت کی قبر پہ پہنچ کر کے میں نے اسی قبر کو کھولا، مٹی ہٹائی اور تختے ہٹائے اور قبر میں اترا۔ اب قبر میں اتر کر میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں اور ہاتھ سے ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن مجھے کہیں بھی اپنی ہنڈی وہاں نہ ملی، اور اس ہنڈی تو خیر نہ ملی، مگر حیرانی یہ ہوئی کہ جس عورت کو میں نے ابھی عشاء کے بعد دفنایا تھا اس کی لاش غائب۔ تو اس پر مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اس کی لاش کہاں گئی، چند روز بھی نہیں گزرے ہیں، چند راتیں بھی نہیں گزری ہیں، اس کو تو میں نے ابھی چند گھنٹوں پہلے دفنایا ہے اور میں خود اس کے تدفین میں شریک ہوا ہوں، میرے سامنے اس کی میت اس قبر کے اندر رکھی گئی ہے، میں نے اس کو قبر میں لیٹا ہوا دیکھا ہے، پھر کہاں چلی گئی، اتنی جلدی اسی قبر کہاں چلی، اور باہر سے کہیں سے بھی کوئی ایسی علامت نہ تھی کہ کسی اور نے قبر کو کھولا ہو اور کھودا ہو اور لاش کو نکالا، اندر میت بھی موجود رہی اور ہنڈی بھی نہ ملی۔ خیر میں اسی دونوں پریشانیوں کے اندر پریشان ہو کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگا اندھیرے میں قبر کے اندر، تو یہ کہا کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر ایک جانب ایک دروازہ تھا، میں نے کہا چلو اس قبر کے دروازے کے اندر جا کے دیکھو اندر کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اندر کوئی دوسری قبر ہو اور اس کا یہ راستہ ہو۔ خیر میں اس میں گھس گیا، اب جو اندر گیا تو میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا کہ ایک بہت ہی عالیشان باغ، ایسا خوبصورت، اتنا حسین و جمیل کہ ایسا خوبصورت باغ کبھی آج تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں آئے، دیکھنا تو درکنار، اتنا خوبصورت باغ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہر طرف سبز سبزہ، پھلدار درخت بھی ہیں، پھولدار درخت بھی ہیں، خوشبودار ہوائیں بھی آ رہی ہیں، اور اس کے بیچوں بیچ ایک سونے کی مسیری ہے اور اس پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی۔ تو جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں ایک دم جھجک گیا اور میں ڈرا کہ میں غلطی سے کسی شاہی محل کے اندر آ گیا ہوں، اور یہ کسی بادشاہ کا محل ہے اور یہ اس کی بیوی ہوگی، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پکڑ لیا جائے، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے کہ میں بغیر پوچھے اندر آ گیا۔ تو جو ہی میں ڈرنے لگا اور میں پیچھے مڑنے لگا جانے کے لیے، تو اس نے عورت نے اشارہ کیا کہ یہاں آؤ، اور اس نے جلدی سے اپنی ایک دو خادمائیں میرے پاس بھیجی اور کہا کہ وہ صاحبہ تمہیں بلا رہی ہیں، آؤ تم۔ تو میں اور ڈرا کہ بھیا تو مجھے اب تو میں پکڑا ہی جاؤں گا، تو نہیں گھبراؤ نہیں ڈرو نہیں، بس تم آ جاؤ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ خیر میں ڈرتے ڈرتے سامنے گیا، جب اس عورت کے سامنے جا کر میں کھڑا ہو گیا تو اس نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، کہا کہ نہیں میں نے تو پہچانا نہیں، کیا آپ کون ہیں، کہا میں وہی عورت ہوں جس نے تم کو 10 روپے ادھار دیے، میں وہی عورت ہوں جس نے تم کو 10 روپے ادھار دیے تھے اور جس کو تم نے ابھی چند گھنٹوں پہلے دفنایا تھا۔ میں نے کہا تم وہی ہو اور تم کو اللہ پاک نے اتنا نوازا ہے، اور یہ کس پر اللہ پاک نے تمہاری اوپر یہ نوازش فرمائی ہے؟ کہا کہ تم جس پریشانی کے عالم میں سرائے کے اندر آ کر ٹھہرے تھے، اب کھانے پینے سے بھی تم پہلو بچا رہے تھے، تو تمہاری اس حالت کو دیکھ کر کے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی محنت کے 10 روپے تم کو بطور قرض کے دیے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے قبول ہوں، اللہ پاک نے اگلے پچھلے میرے گناہ بھی معاف کر دیے، اور یہ جو کچھ بھی دیکھتے ہو سب اسی کا فیض ہے، اور یہ سب اسی کا کرم ہے، اس کے بدلے اللہ پاک نے سب بتا سکتا کہ تو نے ایک مسافر کے ساتھ یہ اشار کیا، لو آج ہم تمہاری تیری بخشش بھی کرتے ہیں، مغفرت بھی کرتے ہیں، اور یہ سب نوازشیں ہماری طرف سے تیرے لیے ہیں، اس اشار و قربانی کے نتیجے میں۔ جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا نہیں، اور پھر اس نے یہ کہا لو یہ تمہاری ہنڈی، یہ تم قبر میں چھوڑ گئے تھے تو جب تم چلے گئے تو میں نے اٹھا لیا کہ بھئی تم پریشان ہو گئے لو یہ تمہاری ہنڈی. جب مجھے ہنڈی بھی مل گئی اور میں نے اس عورت کو ہی پہچان لیا تو میں نے کہا کہ میں ذرا تمہارا باغ دیکھ لوں اور یہ سامنے تمہارا محل ہے وہ بھی دیکھ لوں. اس نے کہا نہیں نہیں اس کے دیکھنے کے لیے تو بہت وقت چاہیے, جلدی سے واپس جاؤ. تمہاری تو اوپر جانے میں اور یہاں جتنا وقت تم نے یہاں گزارا ہے اوپر صدیاں گزر گئی ہوں گی, اس لیے مزید دیر نہ لگاؤ ورنہ اور زمانہ کہیں سے کہیں گزر چکا ہوگا. کہیں کہ ہاں جلدی جاؤ واپس. تو میں فکر میں جلدی سے باہر آیا, اپنی ہنڈی لے کر کے باہر نکلا. تو باہر جب آیا تو بالکل زمانہ بدل چکا تھا. کہتے ہیں تقریباً 3 گھڑی میں اندر رہا ہوں گا, 3 ساعت میں اندر رہا ہوں گا, باہر آیا تو 300 سال گزر چکے تھے. اب جب میں باہر آیا تو لوگ بالکل نئے اور انجانے, نہ وہ ریواڑی کی وہ بستی ہے, نہ وہ سرائے ہے, نہ وہ قبرستان کا تکیہ ہے. جہاں تکیہ تھا وہاں بڑی بڑی عمارتیں اور مکانات بنے ہوئے ہیں, سرائے کا نام و نشان نہیں ہے. لوگ بالکل نئے اور اجنبی. میں ان کو دیکھ کر حیران کیا, اللہ یہ ابھی تو میں رات ہی کو تو نیچے اترا تھا, اب صبح ہوتے ہیں نکلتے ہی یہ کیا منظر ہو گیا. اب میں ہر ایک کو دیکھوں, ہر ایک کو پوچھوں, میں کہوں بھائی یہاں پر قبرستان تھا وہ کہاں گیا. نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو, قبرستان یہاں کہاں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک سرائے تھی, پاگل ہوئے ہو کہ یہاں کون سرائی, سرائے کیسی, سرائے کیسی. اب میں ان کو یقین دلا رہا ہوں لیکن وہ میری بات نہیں سمجھ رہے, نہ وہ میری میں ان کی بات سمجھ رہا ہوں, وہ مجھے پاگل سمجھ رہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی میں سب کچھ سچ کہہ رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں, میں اپنے آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. کیونکہ نہیں نہیں تمہارا دماغ چل گیا, تم غلط بات کہہ رہے ہو. ہم تو یہاں پر برسا برس کے باشندے ہیں, ہمیں سب معلوم ہے, یہاں کا سارا حال معلوم ہے. تم کیا کہہ رہے ہو یہاں کی سرائے کیسی, سرائے کیسی اور تکیا کیسا, قبرستان کیسا. خیر ان لوگوں میں سے ایک لڑکا جو تھا اس نے ذرا میرے طرف توجہ زیادہ دی اور اس نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ ہمیں تو تمہاری باتیں سمجھ میں آنے دیں لیکن میں اپنے دادا کے پاس لے کے چلتا ہوں, وہ بہت بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں, ان کے پاس لے چلتے, تم ان کو اپنی بات سناؤ, شاید وہ تمہاری بات کو سمجھ کر کوئی جواب دے سکے. تو کہتے وہ مجھے ان کے پاس لے گئے. ان کے دادا جو تھے وہ بالکل ضعیف نحیف بوڑھے کمزور کے پلکے بھی ان کی بھرے بھی ان کی نیچے گری ہوئی تھی. میں ان کے پاس گیا اور میں نے سارا اپنا قصہ ان کو سنایا کہ اس طریقے سے میرے ساتھ گزری اور اب میں یہاں ہوں اور میں ریواڑی کے شہر میں ہوں, سب کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں لیکن کوئی میری بات سمجھ ہی نہیں رہا. اس نے میری بات سن کر کے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ میرے دادا فرمایا کرتے تھے کہ ریواڑی کے اندر ایک سرائے تھی اور ایک تکیہ تھا. میرے دادا مجھ سے کہا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے, اور انہوں نے ایک بات بھی مجھ سے کہی تھی وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک مسافر ریواڑی کی سرائے میں آ کر ٹھہرا تھا اور تھوڑی دیر وہ ٹھہرا اور تھا وہ بڑا رئیس اور مالدار اور بڑا خوش لباس اور ٹھاٹ باٹ والا آدمی. چند گھنٹے وہ سرائے میں ٹھہرا تھا, پھر تو ایسا غائب ہوا کہ اس کا آتا پتا معلوم نہیں, خدا جانے زمین کھا گئی آسمان پہ چلا گیا, کہاں گیا کچھ پتہ ہی نہ چلا اس کا نام و نشان کہ کہاں گیا کہاں گیا. اس کے بیوی بچے دوسرے شہر میں تھے, ان کو جب پتا چلا تو وہ بھی رو پیٹ کے بےچارے مایوس ہو گئے لیکن اس کا پتہ نہ چلا کہاں گیا. اس نے کہا جی میں ہی ہوں وہ شخص, میں ہی تھا وہ جو غائب ہوا تھا, وہ میں ہی شخص ہوں. تو کہتے ہیں اس کے آنکھوں میں روشنی آ گئی اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور گھور گھور کے مجھے دیکھنے لگا. تو تم وہ شخص ہو اب اتنے دن کے بعد آئے ہو؟ میں نے کہا جی میں اتنے دن کے بعد اب آیا ہوں, دیکھ لیجیے آپ مجھے. صحابی تیرا تو معاملہ عجیب و غریب ہے، کہاں ہمارے پردادا کے زمانے کا واقعہ اور